مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، جو چلتے ہیں تو قدموں کے نیچے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے۔
بادشاہ تو مارتے ہیں ایسی رہ گزر ہے اللہ کا راستہ، کہ جہاں آدمی اپنی خواہشات کو مارتا ہے تو گویا خود مر گیا اللہ پہ، اور اس مرنے سے پھر اس کو ایسی حیات نو عطا ہوتی ہے کہ نسبت مع اللہ قرب عظیم عطا ہوتا ہے، قرب عظیم عطا ہوتا ہے، ہر قدم پر حضرت کا شعر ہے، ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ کیا عمدہ شعر ہے۔
مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے زندہ لوگ مر کے، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں میں ہمیں دیکھا ٹھہر کے، نظاروں میں ہمیں دیکھا ٹھہر کے، غنائے قلب پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے
سرنا اللہ نے قلب کو عطا فرمایا نظر کی حفاظت سے کہ لوگ تو نظاروں کو دیکھتے ہیں یہاں وہ نظارے جن کو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے وہ ٹھہر کے دیکھتے ہیں اچھا بہت حضرت والا کو بھی انتہا پسند تھا اسے بار بار سنائیں طیب صاحب سے
بنائے قلب کا عالم پوچھو بنائے قلب کا عالم پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے کبھی دیکھیں تو سنور کے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے کرامت صاحب گلشن کی دیکھو کرامت صاحب گلشن کی دیکھو میری پرواز ہے بے بالو پر کے میری پرواز ہے بے بالو پر کے کرامت صاحب گلشن کی دیکھو کرامت صاحب گلشن کی دیکھو میری پرواز ہے بے بالو پر کے میری پرواز ہے بے بالو پر کے مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مل کے بئی شہرت ہے یہ تائب نصیحت بئی شہرت ہے یہ تائب نصیحت ردائے عاجزی سر سے نہ سر کے ردائے عاجزی سر سے نہ سر کے بئی شہرت ہے یہ تائب نصیحت ردائے عاجزی سر سے نہ سر کے مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ کے غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ خزائن شریعت تاریخ اس غزل کا ہر شعر حاصل غزل ہے. کوئی شعر ایسا نہیں جو ایک دوسرے سے کم ہو.
ماشاءاللہ
سب سے اعلیٰ تو وہی شعر ہے, لیکن ایک شعر بھی ایسا نہیں کہ جس کو سمجھیں کہ پہلے والے شعر سے کم ہے. ماشاءاللہ اصل میں خالی شاعری نہیں ہے, یہ تو حالات و مقامات ہیں, شعر کی صحبت کے اثرات ہیں, دل کی آواز ہے. پڑھ لیا تھا قرآن پاک میں اسماء حسنی کا باہمی ربط اور اس کی حکمت. یہ حضرت والا کی ملفوظات ہیں جو حضرت والا نے اکثر اس میں خود تحریر فرمائے. آخر میں مشہور ہیں کہ جو حضرت والا نے یا بطور یادداشت کے لکھے تھے, پھر اس کو فرمایا کہ اس کو مکمل کر دو. قرآن پاک میں اسماء حسنی کا باہمی ربط اور اس کی حکمت, اور جہاں محض حضرت والا کا نے خود اپنا دستے مبارک سے تحریر فرمایا, وہاں میں نے فرمایا کہ نہیں لکھا کہ وہ حضرت کی تحریر تھی. یہ بھی ایسے ہی ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے دو نام عزیز اور حکیم آئے ہیں. اس پر اکثر غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 99 ناموں میں سے ان دو ناموں ہی کا کیوں انتخاب کیا, اور میرا یہ سوال در پردہ اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے. بے سوالی بھی نکھا لی جائے گی, دل کی بات آنکھوں سے پا لی جائے گی. پھر میرے دل میں آیا کہ نصرت کے لیے زبردست طاقت کی ضرورت ہے. عزیز کے معنی ہے زبردست طاقت والا, اور یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, اور حکیم کے معنی ہے زبردست حکمت والا. تو نصرت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, زبردست طاقت اور زبردست حکمت. طاقت کا مفید استعمال وہی کر سکتا ہے جو زبردست حکمت والا ہو. اگر طاقت والا حکیم نہیں ہے تو طاقت کا غیر مفید استعمال بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پستول کا رخ دشمن کی طرف کرنے کے بجائے دوستوں کی طرف کر دیا تو دشمنوں کے بجائے دوست مارے جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی یہ دو صفات نازل فرمائی کہ ہماری نصرت میں ہماری زبردست طاقت بھی شامل تھی اور زبردست حکمت بھی. چونکہ فرشتوں کی مدد سے تم پر نفسیاتی طور پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے, لہذا ان کو بھیج دیا. قسمت کیا ہونا چاہیے اس کے لیے حکیمانہ انداز چاہیے. اتنی باریکیوں کی رعایت مخلوق کی بس کی بات نہیں تھی کہ جہاں جس نام کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 ناموں میں سے وہی نام نازل فرمایا. اس آیت میں ان دو ناموں کا استعمال بھی حکیمانہ ہے. ہر موقع پر اس کے مناسب الفاظ لانا آسان کام نہیں ہے. کلام اللہ کی یہ بلاغت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ نازل فرمایا. اللہ مہالوسی دیکھتے ہیں کہ عزیز اور غفور میں کیا نسبت ہے. بات یہ ہے کہ معافی معافی طاقت والی کی قابل قدر ہوتی ہے. اگر ایک کمزور آدمی زبردست آدمی والے کو معاف کر دے تو اس کی معافی ناقابل اعتبار ہوگی, کیونکہ طاقت والا کہے گا کہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عزیز اس لیے نازل کیا کہ میں زبردست طاقت والا ہوں, اس کے باوجود غفور ہوں, بخشنے والا ہوں, لہذا میری مغفرت کو بے وقت نہ سمجھو, میری مغفرت کی قدر کر لو. یہ تفسیر المعانی ہے. اللہ تعالیٰ نے عزیز کو غفور پر اس لیے مقدم کیا کہ زبردست طاقت والے کی طرف سے معافی ہو گئی, جیسے اگر شیر معاف کر دے اور چیرے پھاڑے نہیں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ واقعی بڑا شریف شیر تھا, اور لومڑی معاف کر دے تو اس کی کوئی قدر نہ ہوگی. بارگاہ حق میں حصول رحمت کا عجیب مضمون. ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالی نے یہ مضمون بیان کرنے کی توفیق دی کہ کریم میزبان اپنے مہمانوں کی بے اصولیوں کو برگزر کر دیتا ہے, جیسے اس کے یہاں دیہاتی مہمان آ گئے اور ناسمجھی کی وجہ سے بے اصولیاں کر دی تو کریم میزبان ان کی بے اصولیوں کو درگزر کر دیتا ہے, بلکہ یقین سے بھی کہہ دیتا ہے کہ انہیں کچھ مت کہنا. اکرام مہمان میں بے اصولیاں درگزر کر دی جاتی ہیں. تو یا اللہ, آپ سے بڑھ کر کون کریم ہوگا؟ آپ کریم ہیں بلکہ اکرم ہیں, کریم سے بھی زیادہ کرم والے ہیں, لہذا ہماری کوتاہیوں اور بے اصولیوں کو معاف کر دیجئے. ہم آپ کے مہمان ہیں, ہماری بے اصولیوں کو بوجہ کریم ہونے کے معاف کر دیجئے. یا اللہ, آپ کریم میزبان ہیں اور ہم مہمان ہیں, اور کریم میزبان اپنے مہمان کی بے اصولیوں کو عفو کرتا ہے, اور آپ تو بڑے اکرم ہیں, ہماری بے اصولیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. تیمم کا ایک اہم مسئلہ. ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے, اذا مریض العبد اور سافر کتب له ما کان یعمل صحیحا مقیما, یعنی مریض حالت صحت میں اور مسافر اپنے وطن میں جتنا وظیفہ پڑتا تھا, اب مسافرت اور مرض کی حالت میں بغیر وظیفوں کے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا, اور بعض روایات میں ہے دوگنا ملتا ہے. دنیا کی حکومت آدھی پینشن کر دیتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں دوگنا اجر ملتا ہے. مرض سے متعلق ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مرض کی دو صورتیں ہیں. جیسے کسی کو نزلہ زکام یا بخار ہو گیا اور وضو کے لیے پانی نقصان دے رہا ہے, اب یہ کب تک تیمم کرے گا؟ تو مرض کی دو صفات ہیں, ایک اشتداد مرض اور دوسرا امتداد مرض. اشتداد کے معنی ہے کہ اگر وہ پانی سے وضو کرتا ہے تو مرض بڑھ جاتا ہے, اور امتداد کے معنی ہے کہ مرض بڑھتا تو نہیں مگر دیر سے جاتا ہے. تو اشتداد اور امتداد دو لفظ یاد رکھیے, اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک شخص کا تجربہ ہے کہ اگر وہ تیمم کرتا ہے تو 3 دن میں اس کا بخار اتر جاتا ہے, اور وضو کرتا ہے تو بخار بڑھتا تو نہیں مگر 6 دن میں اترتا ہے. تو شریعت میں اشتداد مرض میں اس طرح تیمم جائز ہے، امتداد مرض میں بھی تیمم جائز ہے کہ تاثیر صحت نہ ہو، کہ تاخیر صحت نہ ہونے پائے، یعنی جس طرح اس کی شدت مرض کی شدت ہو جاتی ہے اس وقت تیمم جائز ہے، اسی طرح شدت تو نہیں ہوتی لیکن مرض دیر سے اچھا ہوتا ہے، امتداد یعنی اس کی بڑھ جاتی ہے، مدت طویل ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی جائز ہے کہ تاخیر صحت نہ ہونے پائے، یہ ہے اللہ کی محبت اور رحمت، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے دیر سے صحت پائیں، چنانچہ تاخیر صحت بھی عذر ہے، امتداد مرض کا یہ مسئلہ کم لوگ جانتے ہیں، سب اشتداد جانتے ہیں، تذکرہ اشتداد تو ہوتا ہے کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے، اور تذکرہ امتداد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ضعف ہوتا ہے، حالانکہ ضعف کو بھی فقہا نے مرض قرار دیا ہے، تو ضعف خود ایک مرض ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس لیے اختر مشیر الضعفاء ہے، یعنی ضعیفوں کا مشیر مشورہ دینے والا، خود کو شیخ الضعفاء نہیں کہتا کیونکہ لفظ شیخ میں دعویٰ ہے، اس لیے خود کو مشیر کہتا ہوں، کیا اختر خود بھی کمزور ہے اور کمزور آدمی دوسرے کی صحیح مدد کر سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کمزوری میں کیسا محسوس ہوتا ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو روحانی مرض لگا ہو اور وہ اس مرض کا علاج کرا رہا ہو تو وہ اسی مرض میں مبتلا دوسروں کا اچھا علاج کر سکتا ہے، مثلا جس کو خود حسن سے زبردست عشق ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے قسم قسم کے مجاہدات اٹھاتا ہو، وہی عاشق مزاج لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس مرض میں کیا ہوتا ہے، حضرت تھانوی پہ پڑھتا ہوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو جو روحانی مرض لگا ہو اور وہ اس مرض کا علاج کرا رہا ہو تو وہ اسی مرض میں مبتلا دوسروں کا اچھا علاج کر سکتا ہے، مثلا جس کو خود حسن سے زبردست عشق ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے قسم قسم کے مجاہدات اٹھاتا ہو، وہی عاشق مزاج لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس مرض میں کیا ہوتا ہے، عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق، جب کوئی بہت دن تک ذکر چھوڑ دے اس کے بعد پھر اللہ سے روئے کہ یا اللہ مجھ سے نالائقی ہو گئی اور پھر ذکر شروع کر دے، اس وقت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں جس سے روحانی قوت اور بشاشت پیدا ہوتی ہے، وہ شعر ہے، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا، دنیاوی معشوقوں کی یاد سے توانائی نہیں آتی بلکہ کمزوری اور بڑھتی ہے، کیونکہ اگر قوی سے آدمی قوی ہوتا ہے، کیونکہ ذکر قوی سے آدمی قوی ہوتا ہے، اور فانی حسین ضعیف مخلوق ہے تو ضعیف کی یاد سے آدمی ضعیف ہوگا، اس پر میں پان کی مثال دیتا ہوں کہ اگر پان سڑ جائے اور سڑے ہوئے حصے کو قینچی سے نہ کاٹا جائے تو وہ صحیح حصے کو بھی سڑا دیتا ہے، تو قبروں میں سب انسانوں کے جسم سڑنے والے ہیں، لہذا ان کے عشق و محبت سے دل سڑنے لگتا ہے، اور اگر لا الہ کی قینچی سے جلدی سے نہ کاٹا جائے تو اگلے حصے کو بھی سڑا دیتا ہے، لہذا ان کی یاد سے جلد چھٹی حاصل کر لو، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مظلوم، خدا کا گھر پے حسن بتا نہیں ہوتا. ہم بھی مرنے والے اور یہ بھی مرنے والے ہیں. جب مردہ مثبت مردہ ہوگا تو مردگی بڑھے گی, اور اگر مردہ زندہ حقیقی پر فدا ہو جائے تو اس کو حیات غیر فانی نصیب ہوتی ہے. فَإِنَّ مُدَاوَمَةَ الذِّكْرِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ تُورِثُ الْحَيَاةَ تُورِثُ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِي الَّتِي لَا فَنَاءَ لَهَا. زندہ حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دوام سے ایک ایسی حیات نصیب ہوتی ہے جس کو کبھی فنا نہیں, کیونکہ اس مردے کا دل زندہ حقیقی سے وابستہ ہو گیا, اور جو مردہ زندہ حقیقی کے ساتھ لگ گیا وہ بھی زندہ ہو گیا. جی اٹھے مردے تیری آواز سے. لہذا زندہ حقیقی سے وابستہ رہو, انشاءاللہ قلب میں ہر وقت زندگی رہے گی, نشاط و سرور رہے گا, کروڑوں حسن ایک طرف اور اللہ کی یاد کا نشہ ایک طرف. کیونکہ یہ سب فانی ہے, مجموعہ فانی فانی ہوتا ہے. مفت میں بھی مل جائیں تو ان کو نہ لو, کیونکہ یہ زہر ہے, یہ اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے. عشق کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کے غم میں مبتلا رہے. محبوب حقیقی کا غم لذیذ ہوتا ہے, اور فانی حسینوں کا غم بھی فانی ہے, کیونکہ صورت بگڑنے کے بعد عاشق اس صورت کو دیکھ کر بھاگ نکلتا ہے. اس لیے مجھ کو یہ شعر بہت پسند ہے. عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدان تھا. عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدان تھا. غم جانا سے مراد اللہ تعالی کی محبت کا غم ہے. فانی معشوقوں کا غم فانی ہے, لہذا ان کو لات مار دو, یہ اللہ کے راستے کے لات و منات ہیں. ایک بات اور بھی ہے کہ بد نظری اللہ تعالی کی نافرمانی ہے, جس سے قلب میں بے کیفی اور بدمزگی کا پیدا ہونا لازمی ہے. چاہے معشوق کتنا ہی حسین ہو, جس کی ایک نظر سے انسان بے ہوش ہو رہا ہو یعنی خوب مزہ لے رہا ہو, لیکن چونکہ اس عمل سے اللہ تعالی ناراض ہو رہے ہیں, اور جس بندے سے اللہ تعالی ناراض ہو اس بندے کا دل اللہ تعالی خوش نہیں کرتے, اور جس سے اللہ تعالی خوش ہو اس کا دل اللہ تعالی خوش رکھتے ہیں. اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم پہلے فرمایا اور وہ رضو عنہ بعد میں فرمایا, یعنی جس غلام سے مالک راضی ہوتا ہے اس غلام کو خوش رکھتا ہے, اور جس سے مالک ناراض ہو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. حق تعالی کی طرف سے اس کے قلب میں بے چینی اور پریشانی کا نقد عذاب لازم ہے. یہ نوٹ کر لو, جب نیک عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے تو قلب میں سرور ہوتا ہے, اور ناراضگی سے اللہ رخ پھیر لیتا ہے تو دل غم سے بھر جاتا ہے. میرا شعر ہے, یعنی حضرت والا کا شعر ہے. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا, تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا, تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. اللہ تعالی جس قلب کو پیار کی نظر سے دیکھ لیں وہ گلستان ہوتا ہے, اور جب ہم اپنا رخ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اللہ تعالی بھی اپنا رخ پھیر لیتے ہیں کہ اچھا غیر اللہ سے دل لگاتے ہو تو لگا لو, ہم بھی تم سے رخ پھیرتے ہیں. جب اللہ نے اپنا رخ پھیر دیا تو دل بیاباں ہو گیا, اور اس کے بعد غیر اللہ کی جانب سے بے وفائیاں ملتی ہیں اور کھوپڑی پر لات ملتی ہے. کھوپڑی فارغ البال ہوتی ہے, زندگی اس پر ببال ہوتی ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کے بعد زندگی کا کیا حال ہوتا ہے, کھوپڑی کھوپڑی فارغ البال ہو جاتی ہے، جہاں جاتا ہے ہر طرف سے جوتے پڑتے ہیں، دنیا کا بھی ضرر اور آخرت کا بھی ضرر، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی پرستش تھی کی تھی، جب اس حسین کا شکل کی شکل بدل جائے گی تو پھر اس سے طبیعت تو پھر اس سے اپنی طبیعت سے فرار اختیار کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم طبیعت کے غلام نہ بنو، کہ جب تمہاری طبیعت چاہے اس وقت تم طبیعت کی غلامی نہ جس وقت چاہے اس وقت تم طبیعت کی غلامی نہ کرو، کہ جب تمہاری طبیعت چاہے اس وقت تم طبیعت کی غلامی نہ کرو، بلکہ ہمارا حکم سمجھ کر اس حسین سے بھاگ جاؤ، کیونکہ جب تم بعد میں بھاگو گے تو اس وقت طبیعت کی غلامی سے بھاگو گے، ہماری بندگی کی وجہ سے نہیں بھاگو گے۔ ہر عاشق زوال حسن کے بعد فرار پکڑ لیتا ہے، لیکن اس وقت اس نے اپنی طبیعت سے فرار اختیار کیا، طبیعت سے اس وقت قرار پکڑا تھا اور طبیعت سے فرار ہوا، تو یہ کیا کمال ہے؟ یہ فرار اللہ کے لیے نہیں ہوا، اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کافر اور اس کا فرار اللہ کی رضا کے لیے اس کا فرار اس وقت ہوگا جب حسن پر عالم شباب ہو اور اس کی طبیعت میں بھی اس حسین شکل کے لیے زبردست کشش ہو، اور اس وقت وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے بھاگے۔ یہ ہے اللہ تعالی کی غلامی، ورنہ طبیعت کی غلامی سے جانور میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ جب جانور کو اچھی غذا ملی کھا لی اور جب چاہا وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے اپنی طبیعت کے غلام نہ رہیں، اپنی محکومی کو ثابت کریں، اس لیے خواہشات ہوتے ہوئے پھر ان سے رکنا ہے، اور اگر یہ مجاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں سبھی ولی ہو جاتے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں مقدر بنانے کے لیے پرچہ ذرا مشکل کر دیا، ہر شخص کو اپنی دوستی کے معیار کا حق ہے، تو اللہ تعالی مالک الملک کو اپنی دوستی کے لیے معیار بنانے کا حق کیوں نہ ہوگا؟ آپ پڑھ دیجیے آگے سے۔
جب ہر شخص کو اپنی دوستی کے معیار کا حق ہے تو اللہ تعالی مالک الملک کو اپنی دوستی کے لیے معیار بنانے کا حق کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالی نے یہ مجاہدہ رکھ دیا کہ اگر تم اپنی حرام خواہشات کا خون کر لو تو ہم تمہارے قلب کی نامرادیوں کی راہوں سے مراد بن کر آ جائیں گے۔ ان فانی معشوقوں کو دیکھ کر پاگل ہو جانا یہ چیز سلوک میں نہایت مضر ہے۔ اللہ سے دعا مانگو، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیں۔ میں آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی مخاطب کرتا ہوں، میرا نفس آپ سے کم نہیں ہے۔ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہم کو مخلص بنا، اور اپنی مخلوقات کے ساتھ بھی ہم کو مخلص بنا، اور حسین مخلوق کے ساتھ اخلاص کیا ہے؟ اس کو شہوت سے نہ دیکھیں اور اس کے متعلق دل میں برا خیال نہ لائیں۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے متعلق کوئی برا تصور کریں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ ان سے نظر بچا کے رکھو اور ان سے دور رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کی کسی سے دوستی ہے اور اس کا بیٹا بہت حسین ہے، تو باپ کی دوستی کا حق ہے کہ اس کے بیٹے سے دور رہو۔ جب باپ کو پتہ چلے گا کہ طبیعت کا حسن پرست ہے لیکن پھر بھی میرے بیٹے کو دیکھ کر نظر نیچی کر لیتا ہے اور اس کے قریب نہیں ہوتا تو باپ کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کے کسی حسین بندے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ نہ میرے بندے کو بے آبرو کرتا ہے نہ اپنے کو بے آبرو کرتا ہے۔ اس کا درجہ انشاءاللہ بہت اونچا ہوگا۔ دوسروں کی ہزاروں تسبیحات سے اس کا یہی مجاہدہ اسے کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ مگر تسبیحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اللہ کے نام سے نفس کے مقابلے کے لیے قوت پیدا ہوتی ہے۔ خالی واز سن کر راستے کا علم تو ہو جائے گا مگر اس پر چلنے کی طاقت اللہ کے نام سے ملے گی۔ بعض لوگ رات دن خانقاہوں میں رہے، نہایت ہی سمجھدار، شیخ کے تمام علوم و معارف ان کی زبان پر، لیکن ذکر و فکر نہیں کیا، اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہوئے، لہذا روحانیت حاصل نہیں ہوئی۔ جمادی الثانی 1429 ہجری، جولائی سن 2008۔ انتہائی عاشقانہ عمل۔ ارشاد فرمایا کہ حج کا عمل انتہائی عشق ہے، جس میں حاجیوں کی وضع بھی عاشقانہ بنا دی گئی کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، بس ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے۔ عاشق کو لباس کا کہاں ہوش ہوتا ہے، احرام کی حالت میں جوئیں نہیں مار سکتے، جوئیں پڑنے سے سر صحرا بنتا ہے، تو صحرا بننے دو۔ خوشبو مت استعمال کرو، یعنی جتنی چیزیں صفائی اور نظافت کی ہیں سب ختم، بالکل علول جلول رہو، جیسے عاشق کو سوائے معشوق کے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالی نے حج کی ادائیں عاشقانہ رکھی ہیں، ننگے سر ننگے پیر جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا، جوتا بھی اس طرح پہنو کہ پیر کے اوپر کی ہڈیاں کھلی رہیں۔ بڑے لوگ اپنی شان دکھاتے ہیں، حج میں اللہ تعالی نے سب شان خاک میں ملا دی کہ وطن سے دور کھانے پینے کی سہولتوں سے محروم ننگے پیر ننگے سر رہو، اور حج کے بعد سر منڈا دو اور سر سے سرکشی نکال دو۔ سبحان، سر منڈانے کا حکم دے کر اللہ تعالی نے بندوں کے سر سے سرکشی نکال دی۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، شیخ کی پگڑی اچھالی جائے گی، سرکشی سر سے نکالی جائے گی۔ اگر وہاں نزلہ زکام بخار ہو جائے تو گھبراؤ مت، وہاں کی بیماری بھی نعمت ہے اور ذریعہ قرب ہے، اس لیے جب یہاں آئے تو یہی سمجھ کر آئے کہ ہم بس اللہ کے ہیں۔ ہر حالت میں مست رہو، ہنستے رہو مسکراتے رہو، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو، اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانا بڑے نصیب کی بات ہے۔ جی، آیت الا ما رحم ربی سے حدیث پاک کا عجیب ربط۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں ایک دعا کثرت سے کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور جب مجمع ہوتا تھا تو وہ اس دعا کو جمع کے صیغے سے پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ معلوم ہوا کہ ایک پلک جھپکانے کو بھی اگر اللہ اپنی رحمت ہم سے ہٹا لے تو ہمارے تقوی اور استقامت کا قلعہ منہدم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دعا مانگتے رہیے کہ پلک جھپکانے بھر کو بھی اللہ تعالی ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے۔ حدیث کی یہ دعا اس آیت کی تفسیر ہے، ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ کثیر الامر بالسوء ہے، یعنی برائیوں کا کثرت سے حکم کرنے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، یہاں ما ظرفیہ زمانیہ اور مصدریہ ہے، چنانچہ اب اس کی تفسیر ہوگی، اے فی وقت رحمت ربی، یعنی نفس کے شر سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں جبکہ ہمارے رب کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہو۔ اس آیت کی تفصیل حدیث کی دعا نے کر دی کہ جب یہ بات ہے تو خدا سے پناہ مانگو اور کہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی آپ کی وہ رحمت جو الا ما رحمہ ہے، الا ما رحمہ میں ہے، ہم وہ رحمت مانگتے ہیں۔ حدیث میں اس رحمت کے حصول کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے۔ حدیث کی اس دعا اور اس آیت کو ملا کر دیکھو، اللہ تعالی نے اپنے کرم سے مجھے ایک عجیب و غریب مضمون عطا فرمایا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے، ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اصلح لی شأنی کلہ، ہماری ہر حالت کو درست کر دیجئے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو خبر دی تھی کہ نفس کثیر الامر بالسوء ہے، اور اس سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں وہی رحمت مانگ لی۔ یہ دعا پڑھتے رہو اور اللہ کا نام لیتے رہو، انشاءاللہ ہر گھڑی کی خیر عطا ہوگی۔ یہودیوں والا مزاج۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک دوست تھا، میرا میزبان بھی تھا، مجھ سے 40 سال پرانا تعلق تھا۔ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک پتھر آیا، موٹر سائیکل گری اور اس کا سر پھٹ گیا، ناک کان اور سر سے بہت خون بہا۔ الحمدللہ اب اچھے ہو گئے، مگر کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے، اور اتنا شدید پڑتا ہے کہ دانت آپس میں چپک جاتے ہیں اور زبان کٹ جاتی ہے۔ دورہ پڑنے سے پہلے سرسراہٹ کی سی آواز آتی ہے، جس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب دورہ پڑنے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ صحت و عافیت دے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مصیبت کے زمانے سے پہلے ہی ڈرتے رہو، دوسروں کی مصیبت سے سبق حاصل کرو۔ نفس کا مزاج یہودیوں کی طرح مت بناؤ کہ جب سر پر پہاڑ رکھ دیا تو اس وقت توبہ کر لی، اور جب پہاڑ ہٹا تو پھر نافرمانی شروع کر دی۔ یہ تو یہودیوں کا مزاج ہے کہ جب مصیبت آئی اس وقت اللہ اللہ کر لیا، سجدے میں گر گئے، اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر بدماشی شروع کر دی۔ یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، سکھ میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ میں یاد رکھیں گے۔
ختم ہو گیا؟
جی
ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس مجلس ختم ہو گئی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جلوانما انوار کا آل کیا ہوگا.